الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اور قريب تشريف لا ماشي ایک صاحب نے ٹیلی فون کر کے اپنی کچھ روحانی حالت کو ذکر کیا کہ مجھ کو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے تو ایک بات کو سمجھ لیجئے تاکہ اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. وہ یہ کہ شہوت کی دو قسمیں ہیں, ایک فطری ہے اور ایک غیر فطری ہے. فطری شہوت تو یہ ہے کہ انسان کو ایک طبعی طور پر شہوت کا تقاضا ہوتا ہے اور اس تقاضے کو وہ اس پر قابو رکھتا ہے اور اس تقاضے کی وجہ سے وہ حرام سے بچتا ہے. اگرچہ تقاضا موجود ہے لیکن حرام کی طرف نہیں جاتا. تو شہوت کا جو یہ تقاضا ہے یہ فطری ہے, بلکہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تقاضا اچھی چیز ہے کہ اس سے, کیونکہ اس سے صوفی کا جو انجن ہے وہ شوشاں کرتا ہے اور اس سے پھر عبادت میں دل لگتا ہے, اور اگر بالکل ٹھنڈا ہو گیا تو وہ جو عبادت میں جو کیفیت ہے, جو جوش اور خروش ہے, جو مطلوب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آدمی بالکل ٹھنڈا پڑ جائے گا. اس لیے یہ عشق کی گرمی بھی یہ مطلوب اور مقصود ہے. البتہ وہ جو تقاضا ہے وہ تقاضا حد سے نہ گزرنے پائے. کیا مطلب؟ اور بعض مرتبہ بھی یہ ہے کہ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک طالب علم میرے یہاں بیان میں آیا کرتا تھا. جمعے کے بعد ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی شدہ تھا, تو تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو. میں نے کہا خیریت کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے شہوت بہت ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے اور تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ تیسری کروں گا. میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ چوتھی کروں گا. آپ نے حوصلوں کی بلندی دیکھی؟ پتہ نہیں اس کو بلندی تو نہ کہیں گے لیکن بہرحال پختگی ضرور ہے. میں نے کہا اچھا حقیقت بات یہ کہ تمہارا مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے پھر صبر کروں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو صبر تم بعد میں کرو گے وہ صبر تم ابھی کیوں نہیں کرتے؟ تو چونکہ طالب علم تھا کہنے لگا کہ شریعت نے اجازت دی ہے. میں نے کہا دیکھو مسئلہ میں نہ شریعت کی اجازت پر کہوں گا لیکن تمہارا مسئلہ وہ یہ ہے ہی نہیں, مسئلہ کچھ اور ہے. تو کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ سچ سچ بتاؤ تم شام کو فارغ ہونے کے بعد تمہارا کیا معمول ہے؟ کہنے لگے ایسے ہی نکل جاتے ذرا بازار وزار میں کچھ گھومتے پھرتے ہیں. میں نے کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے, یہ جو حفاظت نظر ہے یہ حفاظت نظر خود ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور جو آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ صاحب فرماتے تھے اس آدمی کو جو نظر کی بات نہیں کرے گا وہ ہر وقت گرم رہے گا کیونکہ اس کے جذبات بھڑکتے رہیں گے, شہوت اٹھے گی, اس کو یہ لگے گا کہ مجھ کو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. لہذا یہ جو شہوت ہے یہ شہوت غیر فطری ہے, اور ایک شہوت جو فطری ہے کہ انسان کو بغیر کسی وجہ کے شہوت کا معلوم ہونا گویا کہ اس کی اندرونی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایک تقاضا رکھا ہے, تو وہ طبعی تقاضا یہ ہے کہ خود بخود گویا کہ یہ محسوس ہو. اور ایک ہے کوئی غیر یعنی کوئی عامل عمل کرے تو وہ اس کو تقاضا نہیں بولتے بلکہ وہ ایک خیر فطری عمل ہے. لہذا میں نے کہا کہ اب پتہ یہ چلے کہ شہوت کس قسم کی ہے, فطری طبعی ہے فطری غیر طبعی ہے, دونوں کا علاج الگ الگ ہے. اگر طبعی ہے اس کا علاج الگ ہے, اور غیر طبعی ہے غیر فطری ہے اس کا علاج الگ ہے. تو ہر دو قسم کی شہوت الگ, ان کے علاج الگ. اگر طبعی اور فطری شہوت ہے تو اس کا علاج یہ کہ شادی کرو. اب ہمارے عجیب ہے, بعض مرتبہ کسی سے پوچھا آپ کی شادی کی, ہاں کب ہوئی تھی شادی؟ بہت جلدی ہو گئی تھی. کہا کب ہوئی تھی؟ کہا 22 سال کی عمر میں. میں نے کہا ظالم یہ اب جلدی نہیں ہے بلکہ وقت پر شادی ہے. آج کل 20-22 سال میں کسی لڑکے کی نوجوان کی شادی ہو جائے کہتے ہیں بڑی جلدی شادی ہو گئی. یہ جلدی نہیں, ایسا دماغ بنایا. شریعت کا حکم ہے بالغ ہوتے کے کرو, بالغ ہوتے ہی کر دو. اور یہاں پر زندگی گزر جاتی ہے, سر کے بال گرنے لگتے ہیں, دانت ہلنے لگتے ہیں, اور اس کے بعد خیال آتا ہے چلو اب شادی بھی کر لیں. یہ غلط چیز ہے. تو لہذا جو شہوت طبعی ہے اس شہوت طبعیہ کا اور فطریہ کا علاج یہ کہ شادی کرو, اور اگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے, نہیں نہیں لگ پا رہی ہے, یا مالی طور پر کمزور ہے, پھر اس کے لیے راستہ صبر کا ہے کہ صبر کرے. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو شہوت ہے یہ ضروری چیز ہے, فرمایا کہ اس سے انجن شوشاں کرتا ہے اور عبادات میں ایک جوش ہوتا ہے، اور جو آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے کوئی بات کرو کہ یہ کام کرو، اچھا ٹھیک ہے، ہر چیز کو وہ ٹھنڈا لے گا. اور جس آدمی کے اندر یہ میرے پیارے دوستو تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضے اس کو گرم رکھتے ہیں، اس کو عبادت میں رونے میں جوش اور ولولے میں یہ اس کے کام آتے ہیں میرے دوستو. تو لہذا اگر شہوت طبعی ہے اور فطری ہے تو شادی کرے. ایک شادی میں نہیں گزارا دوسری شادی کرے، لیکن طبعی شہوت پر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، خیالات پکا رہے ہیں، پھر اس سے جو شہوت بڑھتی ہے وہ شہوت غیر طبعی غیر فطری ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ شادی. اب رہے بات شادی کی حوصلہ نہیں، یعنی روٹی کپڑا مکان گنجائش نہیں ہے، تو صبر کریں. اور اس کے لیے شریعت نے علاج رکھا، روزے رکھنا، یہ شریعت کا علاج ہے روزے رکھنے کا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی، میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت کی مجلس تھی، ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھ کو شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی حضرت کو جواب دیتے کہ مجلس میں ایک صاحب تھے، جس طرح آج کل لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے کوئی مسئلہ عالم سے پوچھو تو بیچ میں وہ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چند کتابیں پڑھ کے اور یا کسی کا بیان سنا اور پھر خود اپنی طرف سے مجتہد بن بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے بیچ میں ٹوکا، انہوں نے کہہ دیا کہ روزے رکھو. تو اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صاحب کہتے ہیں جی میں نے روزے رکھے پھر بھی میری شہوت نہیں ٹوٹی، پھر بھی مجھے فائدہ نہیں ہوا. اب وہ صاحب خاموش. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو ان کو کہا، اب ان کو جواب دو، کیونکہ اگر دین پر اعتراض پیدا ہوا یا دین، اس لیے فرمائے کہ علماء کی، اہل علم کی اور علم کی جو اہانت ہے، تحقیر ہے، انسلٹ کرنا، یہ کفر ہے. آج ہم مزے سے کہتے ہیں ملا لوگوں کو دیکھو، ان مولویوں کو دیکھو، یا دین کے کسی مسئلے کا، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. تو میرے پیارے دوستو، تو حضرت نے فرمایا، اب جواب تو حدیث شریف پر ایمان لانا چاہیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے روزے رکھو، اور اس نے کہا کہ میں نے روزے رکھے پھر بھی مجھے افاقہ نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب سوال مجھ سے پوچھا تھا، پہلی بات تو یہ کہ مجلس کا ادب ہے کہ جس سے پوچھا جائے وہ جواب دے، آپ بیچ میں کہاں سے کود پڑے. یہ بھی ایک بیماری ہے لوگوں میں، کیونکہ بعض مرتبہ شیخ کسی وجہ سے، یہ کوئی عالم کسی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اگلا آدمی سمجھتا ہے کہ ان کو جواب معلوم نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں ہیں، اور جواب نہ بھی معلوم ہو تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ جواب کا علم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک عالم بھی ہے، اور وہ کہہ دے جی مجھے نہیں معلوم، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ وہ جو سائل ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے والا، اس کی استعداد کو بھی دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. مختلف صورتیں ہیں. تو بہرحال حکیم الامت نے فرمایا کہ جب سوال مجھ سے پوچھا تھا تو آپ بیچ میں کیوں کودے، آپ نے کیوں جواب دیا؟ اور اگر بیچ میں بولے تھے اب اس کے سوال کا جواب دو، نہیں تو یہ کافر ہو جائے گا. اب وہ خاموش، اب ان سے کچھ بننا پڑی. تو حضرت نے فرمایا ذرا مجلس کا ادب یہ کہ خاموش بیٹھو، یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ خاموش بیٹھو، جس سے سوال پوچھا جائے وہی جواب دے، بقیہ کوئی آدمی بیچ میں نہ بولے. پھر حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، اب دیکھیے علم کیا چیز ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا کہ حدیث شریف میں کثرت سے روزے رکھنے کا حکم ہے شہوت کو توڑنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس میں ہر ایک کا کثرت الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو اس ایک جملے سے، اسی ایک جملے سے پوری بات سمجھ میں آ گئی نا. سبحان اللہ. جیسے ہر آدمی کی بھوک الگ ہے، ہر آدمی کی شہوت بھی الگ ہے، ہر ایک کی بھوک کا علاج الگ ہے تو ہر ایک کی شہوت کا علاج بھی الگ ہے. کسی کی بھوک آدھی روٹی سے پوری ہو جاتی ہے، کسی کی بھوک کے لیے دو روٹی چاہیے، کسی کو پانچ روٹی چاہیے. تو اسی طریقے سے ہر ایک کی شہوت وہ الگ ہے. کسی کی جو شہوت ہے وہ بعض ہوتے ہیں ایک ہی روزے میں ڈھہ جاتے ہیں، ابھی رمضان، بلکہ بعضوں کا تو حال یہ ہوتا ہے ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوتا کہ ڈھہ جاتے ہیں، وہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاتے ہیں. اور بازے ہیں روزے رکھتے ہیں، بلکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ چونکہ حکیم بھی تھے، حضرت نے فرمایا کہ بازے لوگ روزے رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کے ان کی شہوت بھڑک جاتی ہے، ابتدا کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ فرمائی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نظام ہضم ہے، وہ جو معدے کا نظام ہے، ہمارے جو کھانے پینے کا خورد و نوش کے جو طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معدہ اور ہضم کا نظام متاثر رہتا ہے. لہذا روزہ رکھنے سے وہ نظام، اس نظام کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے. اعتدال جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے شہوت بھڑکتی ہے، قوت معلوم ہوتی ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ابتدان روزہ رکھنے میں شہوت ہوتی ہے. اب کسی کی شہوت ایک ہفتے میں ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی 10 دن میں، کسی کی 15 دن میں، بعضوں کی 20-20 دن تک چلتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، ہر ایک کا علاج الگ ہے. اور رہی بات، یہ تو ہوئی شہوت فطریہ طبعیہ، اور ایک ہے شہوت غیر فطری غیر طبعی، اور وہ کیا ہے؟ بد نظری کرنا. منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مت دیکھو. ابھی آدمی جب بد نظری کرے گا، عورتوں کو دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، تصویریں دیکھے گا، یا دل میں خیالات پکائے گا، تو شہوت نہیں بڑھکے گی. اس کے لیے علاج یہ ہے، اس کا علاج الگ ہے. کسی کو میلان ہو رہا ہے تو میلان کا علاج تو یہ ہے کہ اپنے اس کو روکے، یعنی دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں تو اپنے خیالات کو روکے، اور خصوصاً اس روکنے میں اس چیز کا اہتمام کرے کہ نظر کی حفاظت ہو اور اسباب گناہ سے دوری ہو. یہ حضرت والا رحمت اللہ نے خاص بات فرمائی، فرمایا جو اسباب گناہ کے قریب ہوگا، گناہ کے جو سبب ہیں ان کے قریب ہوگا، جیسے تنہائی ہے، جیسے موبائل انٹرنیٹ وغیرہ ہے، جیسے تصاویر ہے، یا ایسے شخص سے تعلق کرنا جو بد نظری کرتا ہے اور عشق بازیاں کرتا ہے اور اس کے بعد وہ قصے سناتا ہے اپنے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بھی جذبات بھڑکیں گے یا نہیں بھڑکیں گے؟ کیونکہ انسان جن صحبتوں میں بیٹھتا ہے ان صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. لہذا اہل اللہ کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب اور تعلق کی گفتگو سنتا ہے، جس سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتی ہے. ادھر ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے انسان اگر غیروں کے ساتھ رہے گا جو ہر وقت حسینوں کی باتیں کریں گے، دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی. یہ فرق ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، منع کیا کہ اسباب گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے، مثلا فرمایا کہ کسی نے بالکل عین بازار کے قریب یا لڑکیوں کے اسکول کے قریب گھر لے لیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پریشان رہے گا، بازار نکل رہے ہیں اور پھر بازار جب جا رہے ہیں ہیلمٹ بھی پہن کے نہیں جا رہے. ہیلمٹ کیا ہے؟ یہ جو ٹوپی ہے، اس ٹوپی کا اوڑھنا یہ حفاظت ہے میرے دوستوں. ننگے سر بازار جانے کو منع کیا، بلکہ فقہا ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو ننگے سر بازاروں میں گھومتے تھے. یعنی ٹوپی کا اوڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو اوڑھنے کا اہتمام کرے. یہاں تک کہ جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو ٹوپی اوڑے. اب ایسا بھی نہ کرے کہ پتہ چلا سونے کے لیے لیٹے تو سر پہ ٹوپی اوڑی ہوئی. ایک صاحب کی، ایک نوجوان تھا، اس کے والد نے حضرت سے کہا، نوجوان بھی ساتھ میں تھا، تو اس کے والد نے، وہ بھی ساتھ میں تھے، حضرت سے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت اس کو دیکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوپی اتار کے سو، یہ ٹوپی اوڑھ کے سوتا ہے. حضرت اس وقت آرام فرماتے، حضرت کی ٹوپی سر پر نہیں تھی بلکہ تکیے کے ایک کنارے پہ تھی، تو اور وہ حضرت سے بیعت بھی تھا. تو حضرت والا رحمت اللہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا پیر تو ٹوپی اتار کے سوتا ہے، تو پیر سے بھی آگے نکل گیا کہ ٹوپی اوڑھ کے سوتا. بھائی تیرا استاد اور تیرا شیخ وہ تو ٹوپی اتار کے سو رہا ہے اور تو شیخ سے بھی آگے بڑھ گیا، امام سے بھی آگے جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے بعض لوگ نماز میں امام سے بھی آگے نکلتے ہیں، وہ کیسے؟ ابھی امام رکوع کے بعد کھڑا رہتا ہے اور یہ سجدے میں جانے کے لیے ڈائیوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی امام سجدے بیٹھا نہیں، دوسرے سجدے میں جانے کی انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، ننگے سر بازار نہ جائے. اس لیے سنت بھی ہے کہ جب کھانا کھائے ننگے سر نہ کھائے، ٹوپی اوڑے، عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہو، بچوں کو عادت ڈالے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ خان ایک شاعر تھا، تو ایک مرتبہ ایک نواب کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہے تھے. مردوں کا تو حال آپ کو، جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مردوں کے اکثر مردوں کے بال کی کھوپڑی فارغ البال ہو جاتی ہے، اور ان بیچاروں کی سر پر، ہر ایک کی سرپرستی کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ اب اس کی کھوپڑی پر بال اگا دے. یہ تو کسی کسی کو قسمت میں ہوتا ہے بھائی کہ اس کی سر کی کھیتی دوبارہ بال دینے لگے ٹرانسپلانٹ کرا کے. تو بہرحال وہ گنجا تھا سر سے، تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ وہ سر جھکے ہوئے سر جھکا کر کھا رہا تھا. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ جب کھانا کھائے جھک کے کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی طرح کھاتے تھے، جھک کے کھاتے تھے. اللہ اکبر، زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ سنت طریقہ ہے. اس میں عاجزی بھی ہے، اس لیے اگر کسی آدمی کو کوئی عذر ہو جائے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، بجائے کرسی کے استعمال کے زمین کو استعمال کرے اور زمین پر بیٹھے. الا یہ کہ زمین پر بیٹھنے میں عذر ہو، تب کرسی کا نمبر ہے. لیکن زمین پر بیٹھ سک کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جب کھانا بھی کھائے زمین پر بیٹھ کر کھائے اور تھوڑا سا جھک کے کھائے. سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، لیکن عاجزی کیسی کہ جھک کر کھاتے تھے غلاموں کی طرح. اللہ اکبر. تو بہرحال وہ شاعر سر جھکا کے کھانا کھا رہا تھا، تو روشنی میں اس کی کھوپڑی چمک رہی تھی. نواب صاحب کو شرارت سوجی، تو نواب صاحب نے اسی حالت میں چپکے سے اس کی کھوپڑی پہ چپت مار دی. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعر تو شاعر ہوتا نا، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. تو لہذا اس نے کہا اللہ بخشے ابا مرحوم کو, فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو ورنہ شیطان چپت مارتا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب کو غصہ آیا, اس کو اسی وقت نکلوا دیا, دسترخوان سے اٹھوا دیا, لیکن حوصلہ تھا. تو ننگے سر کھانا نہ کھائے اور اسی طریقے سے ننگے سر بیت الخلا بھی نہ جائے. بیت الخلا لیٹرین ٹوائلٹ واش روم میں جب جائے سر کو ڈھاک کر جائے, یہ بھی بیت الخلا کی سنتوں میں سے ہے. سبحان اللہ, کھانا کھانا بھی اور بیت الخلا جانا بھی, ان دونوں وقتوں میں سر کھلا نہ رکھے, ڈھاک کر جائے. اور بازار بھی جب گھر سے نکلے تو ٹوپی اوڑھے سر پر, ننگے سر بازار میں نہ گھومے. تو جب انسان اس کے سر پر ٹوپی ہوگی تو ٹوپی کا کتنا بڑا فائدہ ہے, ٹوپی اوڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کو حیا آئے گی کہ یار میں اس گول ٹوپی کو بدنام کروں, بدنظری کروں. تو جو داڑھی اور جو ٹوپی اس کو بدنظری سے اور گناہ سے بچا لے, کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بدنظری کرنے کا شوق ہے تو داڑھی ٹوپی نہ رکھے, کہ جی اگر میں نے داڑھی رکھ لی ٹوپی اوڑھ لی تو پھر بدنظری کیسے کروں گا. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرو, غیر اللہ سے دل مت لگاؤ, اللہ سے دل لگاؤ, گناہوں سے بچو, خصوصاً اس بدنظری کے گناہ سے. فرمایا تمہیں چین نہیں ملے گا ان حسینوں کو دیکھنے سے, جن کو دیکھو گے پاؤ گے کچھ نہیں, یعنی پاؤ بھر بھی نہیں پاؤ گے, پاؤ تو کیا چھٹانگ بھی نہیں ملے گا. اس لیے فرماتے تھے نظر کی حفاظت کرو. اب رہی بات نظر بچانے سے تکلیف ہوتی ہے, تو میرے پیارے دوستو یہی وہ تکلیف ہے کہ جس تکلیف پر اللہ کا پیار ملتا ہے. اس لیے اتنا خوف خدا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ جائے, اور اتنی اللہ تعالی کی محبت کا سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے انسان عین گناہ میں اللہ تعالی کی وہ محبت اسے گناہ سے بچائے. اس کو یہ سہزار ہو کہ میں اپنے مالک اور پالنے والے سے بے وفائی کر رہا ہوں, اپنے محسن سے بے وفائی کرنے لگا ہوں, تو وہ اللہ تعالی کی محبت اور اتنا اللہ تعالی کا خوف ہو کہ جو اس کو گناہوں سے روک لے. اتنا اللہ تعالی کی محبت اور اتنا خوف کا سیکھنا اہل اللہ کی صحبتوں سے میرے دوستو ضروری ہے. تو فرق سمجھ میں آ گیا نا, ایک ہے شہوت فطری اور ایک ہے غیر فطری. فطری تو یہ ہے کہ انسان ہے اس کو تقاضا ہو رہا اور جو اللہ نے رکھا ہے اور یہ محمود ہے, پسندیدہ ہے, یعنی کہ تقاضا ہو. ٹھنڈا آدمی, اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث ذیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب سے پوچھا کیا ہجڑا ولی اللہ بن سکتا ہے, تو فرمایا کہ ولایت خاصہ نہیں مل سکتی. ولایت خاصہ یعنی اللہ تعالی کا خاص ولی نہیں بن سکتا, وہ اس کے لیے تقاضے چاہیے, کیونکہ تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, اور جو ایسا آدمی کو گناہ کا تقاضا ہوگا اس تقاضے پہ عمل نہ کرے گا اسی کو متقی بولتے. اس لیے فرشتوں کو متقی نہیں کہتے, فرشتوں کو متقی نہیں کہتے کیونکہ ان کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقاضا دیا, پھر ہمیں حکم دیا کہ تقاضے پر عمل نہ کرنا. سبحان اللہ, نظر بچانا, کتنا دل ٹوٹے دل کو توڑ دینا, لیکن ہمارے قانون کو مت توڑنا. یہی چیز ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس بندے کو جو اللہ تعالی کا قرب اور تعلق ملتا ہے اور جو انوارات ملتے ہیں اور قلب کو جو سکون ملتا ہے, فرمایا یہ وہ سکون ہے کہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہے. کیونکہ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کے لیے مہا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نئے سے لشکر نئے سے دولت شاہ شبت، شاہ آ باشد کہ از خود شاہ شبت، شاہ وہ ہے جو خود اپنی ذات سے شاہ ہو، نئے سے لشکر نئے سے دولت شاہ شبت، کہ فوج کی وجہ سے کہ جی کتنی بڑی فوج ہے اس کی یا اس کی دولت اتنی ہے کہ اس دولت کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا گیا، نہیں، فرمایا شاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے شاہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ والوں کو شاہ بولتے، شاہ صاحب، اور بادشاہوں کو بادشاہ، اور فارسی میں کہتے ہیں پادشاہ، کہ پاد مانے ہوا، باد مانے ہوا، پاد مانے ہوا، یعنی ان کی بادشاہت ہوا پر ہے، ہوا چلی بادشاہ بن گئے، دوسری ہوا چلی بادشاہ سے اتر گئے، تیسری ہوا چلی جھوٹوں کو بھی خدا بنا دیا، اسی کو تو خدا ہی بولتے ہیں کہ اب جھوٹا بھی بادشاہ بنے گا، جھوٹا بھی فلا بنے گا، جس کا جی چاہے جو کر لو، تو فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ والوں کو، اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ میسر اور جو چیز عطا فرماتا ہے وہ یہی چیز ہے کہ ان کو گناہ سے بچنے کی وجہ سے جو ان کے قلب کو نور اور سکون عطا فرماتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو مال و دولت میں نہیں ہے، جو بادشاہت میں نہیں ہے، وزارت عظمیٰ کی کرسیوں میں نہیں ہے، رومانٹک دنیا گلیمر لائف میں نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ فرمایا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کسی متقی آدمی کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو۔ لیکن ابو جہل کی نظر سے نہ بیٹھے، کیونکہ اگر کبر کا مادہ اندر ہوگا اور یہ آدمی، ہاں کبر کا مادہ ہو اور علاج کے لیے آئے تو فائدہ ہوگا، لیکن کبر کا مادہ ہوگا تو میرے پیارے دوستو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، دن رات معجزے دیکھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی زندگی کی صداقت و امانت کو دیکھا، لیکن پھر بھی میں نہ مانوں کی رٹ لگائی۔ تو اس لیے گناہ سے بچنا، اس میں میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کیا قرب عطا فرماتے ہیں، کیا سکون عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے، عجیب بات ہے، غور سے سنیے گا، فرمایا کہ دیکھو ساری زندگی تم نے نظر ڈال کے دیکھا، کیا ملا؟ جن حسینوں کو دیکھا ان حسینوں کو پایا تو نہیں؟ فرمایا اب یوں کرو کچھ دن نظر بچا کے دیکھو۔ عجیب بات ہے نا، دیکھو فرمایا آپ نظر کو بچا کے دیکھو، یعنی اپنی اس نظر کو خراب نہ کرو، عورتوں کو مت دیکھو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو، تصاویر اور فلموں کو نہ دیکھو، فرمایا نظر بچا کے دیکھو۔ اور حضرت نے فرمایا ہمیں مت کہنا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کیا مزہ ملے گا، کیونکہ حضرت، اللہ اکبر، وہ چیز تھی کہ حضرت کی صحبتوں میں بیٹھ کر پتا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قلب کو کیا نور عطا فرمایا، کیونکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کو، اپنے ان خاص بندوں کو وہ لذت دی ہے، وہ کمال دیا ہے کہ ان کا خیال بھی آ جائے تو حکیم الامت فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک نور دوڑ جاتا ہے، یہ نورانی لوگ ہیں۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت کریں، اپنی نظر کو خراب نہ کریں۔ شرافت بندگی، شرافت بندگی اور غیرت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم لوگوں کو توفیق دے۔ تو لہذا عرض کر دیا کہ ایک فطری شہوت ہے اور ایک غیر فطری شہوت ہے۔ غیر فطری شہوت تو یہ ہے کہ بس بری عادت بنائی ہوئی ہے کہ عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، تصاویر دیکھنا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے اب یہ عادت، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کرنا، یہ حرام ہے۔ اور ایک فطری شہوت ہے کہ اس کو شہوت معلوم ہوتی ہے، یہ فطری طبعی چیز ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اسے اور وہ شہوت بد حد سے تجاوز نہ کرے. کیا مطلب؟ حرام کی طرف نہ جائے. لہذا اگر کسی آدمی کو اتنی شہوت ہوتی ہو کہ اس کو روکنے میں تکلیف ہو تو میرے پیارے دوستو اسی تکلیف سے اللہ ملتا ہے. اور فطری شہوت کا علاج کیا ہے؟ فطری شہوت کا علاج یہ کہ شادی کرے. کہ اگر اس کو شہوت ہوتی ہے شادی کرے. اور غیر فطری شہوت کا علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس سے علاج پوچھے اور علاج ہو. اس کی صحبت سے قلب کے میں جو فاسد مادے ہیں برے اعتقاد ہیں وہ دل سے نکلیں گے. دل میں نور پیدا ہوگا, ذکر اللہ کرے, قلب میں نور پیدا ہوگا, پھر وہ نور ان تقاضوں پر غالب ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرے نظر بچائے, جو تکلیف ہو اس تکلیف کو برداشت کرے. دیکھو میں نے جو آیت پڑھی تھی فاستقم کما امرتا, اللہ اکبر, سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داڑھی مبارک, لحیہ مبارک, یعنی جب داڑھی مبارک میں سفید بال آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے, یہ آپ کے بالوں میں, آپ کی داڑھی میں سفید بال کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیونکہ یہ جو 12 پارے کے اندر ہے سورہ یوسف سے پہلے فرمایا کہ مجھے اس نے بوڑھا کر دیا, کیونکہ اس کے اندر پرانی جو انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں ہیں جن پر عذاب نازل ہوا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, نبیوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دل لگانے کی وجہ سے, تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ فرمایا اصل میں سورہ ہود نے نہیں, مجھے سورہ ہود کی ایک آیت نے بوڑھا کر دیا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فاستقم کما امرتا, کہ مستقیم رہو, یعنی اس کو اردو میں ہم یوں کہتے ہیں جمے رہنا اور ڈٹے رہنا. اور کس بات پر جمے رہو؟ یعنی جس کو استقامت بولتے ہیں, ہماری زبانوں پر یہ لفظ ہے کہ استقامت مل جائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا فاستقم کما امرتا, یعنی دین پر جمے رہو, دین پر قائم رہو, جس بات کا اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے. اب استقامت کیا چیز ہے اس کو سمجھیں. ایک حصی مثال تو استقامت کی یہ ہے کہ جس طرح سے جب کوئی پودا لگاتے ہیں, جب وہ درخت بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی شاخ کمزور ہوتی ہے, اس کی جو تو اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ تنا کمزور ہوتا ہے, ذرا سی بارش وغیرہ سے, ذرا سی ہوا سے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ہلتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس تنے کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھتے ہیں. اس ڈنڈے کے دو کام ہیں. ایک تو کام یہ ہے کہ وہ ڈنڈا خود بھی سیدھا کھڑا رہے, اور دوسرے کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو تنا ہے اس کو بھی سیدھا رکھے. لہذا اس ڈنڈے میں یہ صفت ہونی چاہیے خود بھی سیدھا رہے, یعنی لازم بھی ہو اور متعدی بھی ہو. لازم تو یہ ہے کہ خود سیدھا رہے, اور متعدی یہ کہ وہ جو درخت ہے اس کو بھی سیدھا رکھے. کیونکہ ہوتا یہ جب ہوا چلتی ہے تو اب ہوا ہلتی ہے, اب پتا چلا جو ڈنڈا لگایا تھا وہ ڈنڈا ہی خود ہی ٹیڑھا ہو گیا. کہتے ہیں نا جس شاخ پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے. سمجھ میں آئی نا؟ تو لہذا وہ ڈنڈا لازم بھی ہو کہ خود بھی مضبوطی سے کھڑا رہے, اور جب دوسرا ڈنڈا گرنے لگے بیڑا ہونے لگے تو اس کو بھی سیدھا رکھے، یہ متعدی کہلاتا ہے. تو یاد رکھیے استقامت اسی طرح ہوگی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کے دو طریقے ہیں. استقامت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایک تو ایسے ڈنڈا چاہیے، ایک ڈنڈا، اس ڈنڈے کو کیا کرتے ہیں کہ اگر درخت ادھر ہے، اگر درخت ادھر ہے تو ڈنڈا ادھر نہیں باندھتے کہ کوئی بات نہیں وائی فائی سے پیئرنگ لگا دیں گے، وائی فائی اور بلوٹوتھ آن کر دیں گے اور اس سے انٹرنیٹ کے جو ہے جناب وہ آتے رہیں گے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو لوگ بیانات سنتے ہیں ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ آڈیو پر بیان سنتے ہیں ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو صحبت شیخ میں اللہ والوں کے پاس اور ان کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھ کر بیان سننے کا نفع اور ہوتا ہے. لہذا اسے صرف تقریر نہیں سننا کافی نہیں ہے، صرف تقریر نہیں بلکہ اس تقریر کے ساتھ ساتھ وہ جو مقرر کا جو قلب ہے وہ بھی کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ آپ ڈنڈے کو جا کر درخت کو تقریر کریں کہ دیکھو تم سیدھے کھڑے رہنا، ہوا چلے تو جھکنا مت، سیدھے کھڑے رہنا، لیکن ہوا چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جیسے ایک مچھر نے، میرے شیخ فرماتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آیا اور دعویٰ کیا ہوا پر کہ یہ جو ہوا ہے یہ میرے مزے کو خراب کرتی ہے، جب میں کسی انسان کو تلاش کر کر میں اس کا خون چوسنے لگتا ہوں تو یہ ہوا آ کر مجھے اڑا کے لے جاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو تم مدعی ہو اور ہوا مدعا علیہ ہے، مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرے اور مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جس پر دعویٰ کیا جائے. تو اصول یہ ہے کہ ہوا کو بلوایا جائے گا، لہذا میں ہوا کو بلواتا ہوں پھر تم مقدمہ پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا، لہذا ہوا کو حکم دیا، ہوا آ گئی، اب ہوا آئی تو مچھر بھاگا. تو سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا ارے ظالم تو کہاں جاتا ہے، تیرا دعویٰ ہوا پر تھا، مدعا علیہ پر تھا، تو مدعا علیہ کو بلایا، اب آ کے بات کر. تو اس نے دور سے واٹس ایپ پر بتایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہوا ہوتی ہے تو میں بات نہیں کر سکتا، آپ ہوا کو بھیجے پھر میں بات کروں گا. آپ نے ہوا کو بھیجا، مچھر کو بلایا کہ اب میں نے مدعا علیہ کو بلایا تھا تو کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، میرا سارا مسئلہ یہی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ صحبتوں کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے استقامت کے لیے وہ یہ کہ وہ جو ڈنڈا ہے وہ قریب ہو، ایسا نہیں درخت ادھر ہے ڈنڈا وہاں باندھ دیا اور وہ دور سے اس کو سمجھا رہا ہے دیکھو جھکنا مت، وائی فائی سے پیئرنگ بھی کروا دی، زبردست انٹرنیٹ بھی لے لیا، نہیں بلکہ اس ڈنڈے کو بالکل ایسے باندھتے، بالکل اتنا قریب کرتے کہ گویا کوئی فاصلہ نہیں چھوڑتے. پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام یہ کرتے ہیں رسی بھی باندھ دیتے ہیں. یہ دو کام ہوتے ہیں، اب وہ ساتھ رہتا ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے اس ڈنڈے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ لازم بھی ہو متعدی بھی ہو، یعنی خود ہوا سے ٹوٹے نہیں، جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، اور ساتھ ساتھ اس درخت کو بھی، کیونکہ اب اس پر ڈبل بوجھ پڑ رہا ہے نا، اس لیے ہر تیراک تیرنے والا سوئمر اس کے وہ ہر تیراک ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتا. خود سوئمنگ کرنا اور ہے، خود تیرنا اور ہے، اور کسی ڈوبتے ہوئے کو نکالنا یہ اور چیز ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ہر ماہر تیراک بھی ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے نا اس کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ بچانے والے کو ڈوبانا. لہذا وہ تو گھبرا رہا ہوتا ہے تو فوراً یوں ہاتھ مارتا ہے. اس لیے جو ڈوبنے والے کو بچانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس کے بال پکڑ کر اس کو پانی میں دو ڈبکی دو تاکہ وہ بیہوش ہو جائے، اور جب بیہوش ہو جائے گا ہاتھ پیر چھوڑ دے گا، پھر آپ اس کو بچا کے لے آئیں گے. اور جب تک وہ خود بھی ہاتھ پیر مارتا رہے گا وہ تو ڈوبے گا صنم، تجھے بھی لے ڈوبے گا.
اس لیے یاد رکھیے استقامت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے، قریب بیٹھے اور اتنا قربت ہو جیسے وہ درخت اور ڈنڈا قریب ہوتا ہے، اور پھر رسی بھی باندھے. وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی ہے محبت کی رسی، محبت سے جڑا رہے. ایسا نہ ہو کہ اعتراض کر کے چلا جائے یا بھاگ جائے، اب جب پتا چلا جناب آتا ہی نہیں ہے. اس لیے محبت کی رسی سے باندھے، کوئی خلاف طبیعت بات بھی ہو اس کو برداشت کرے، تب میرے پیارے دوستو استقامت حاصل ہوگی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استقامت کی جو تعریف کی ہے، سبحان اللہ. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شیر جیسے تھے کہ نہیں تھے؟ کیسا اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بلند حوصلہ کی اور عزم کتنا زبردست دیا تھا. لہذا انسان جیسا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی ویسی ہوتی ہے، بزدل کی باتیں بھی بزدلانہ ہوتی ہے اور بہادر کی باتیں بھی بہادری والی ہوتی ہے. اب آپ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس شیر کی باتیں سنیں، استقامت کی تعریف. فرماتے ہیں الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی. استقامت اس کا نام ہے، ان تستقیم کہ تو جمع رہے، ڈٹا رہے اللہ تعالی کے حکموں پر، اور جس بات سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس بات سے تو بچ جائے. اب آگے کیا بات فرمائی، شیر والی بات فرمایا ولا تروغا روغان سالب. سالب جمع ہے سالب کی، سالب کہتے ہیں لومڑی کو، ہمارا لومڑی کو کہتے ہیں نا بزدل کی طرح. تو کیا فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کے حکم پر جمع رہے اور جس بات سے اللہ نے منع کیا اس بات سے رک جائے، اور لومڑی کی طرح راہ فرار اختیار نہ کرے. سمجھ میں آئی؟ دیکھو ہے نا، یعنی گویا کہ شیر کی طرح جمع رہے. اسی لیے مسئلہ ہے گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے میدان جہاد سے بھاگنا، یہ بڑا گناہ ہے کہ بزدل کو لوگ کی طرح بھاگ گیا، اس کو بڑا گناہ قرار دیا. اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کیسی ہے، استقامت یہ ہے کہ الاستقامت و تستقیم علی الامر والنہی، جس بات کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کام پہ تو جمع رہے. اگر فرمائے داڑھی رکھو تو داڑھی رکھے، اگر حکم ہے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھو مردوں کے لیے تو شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے، اگر حکم ہے کہ کسی عورت کو نہ دیکھے تو گناہ سے بچے، اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگانا اسی کو استقامت کہتے ہیں، اور راہ فرار اختیار نہ کرے، بزدلوں کی طرح بھاگے نہیں، ہمت جوان رکھے، یہ استقامت ہے. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فاستقم کما امرتا، کہ جس بات کا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے اس بات پر آپ جمے رہیے. اور فرمایا کیا ومن تاب معاک، اور وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، یعنی پتہ ہی چلا کہ جن لوگوں نے، گویا کہ مراد صحابہ بھی ہیں، کہ جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کیا، وہ اللہ تعالی کی باتوں پر، اللہ تعالی کی فرما برداری پر جمے رہے. اور یہ استقامت سے مراد استقامت عقائد میں بھی ہے، استقامت عبادات میں بھی ہے، استقامت معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر چیز میں ہے. اس میں میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اگر کسی کی استقامت دیکھنی ہو تو مسجد میں نہیں دیکھی جائے گی، فرمایا استقامت کا امتحان خوش قامت سے ہوتا ہے. حسینوں کو کہتے ہیں نا خوش قامت، لفظوں کا کھیل ہوتا ہے نا جناب، جیسے ہمارے ملک کے قانون میں بھی لفظوں کا کھیل ہوا، صرف حلف نامے کو لفظوں کا کھیل ہے جی، اقرار نامہ جی اس میں کیا ہے؟ باقی ہم ختم نبوت کے تو قائل ہیں. یہ ہوتی چال بازی چکر بازی, سب لفظوں کا تو کھیل ہے کہ جھوٹا بھی صدر بن سکتا ہے, لفظوں کا ہی کھیل ہے نا, چھوٹے سے ذرا سے لفظ ہے کہ جی کیا حرج ہے, ایک جملہ کہہ دیتے ہم جی کیا حرج ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں. لہذا استقامت یہ ہے کہ ایک اشاریہ, استقامت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک اشاریہ بھی اپنے عقائد سے عبادات سے معاملات سے ایک اشاریہ بھی ادھر ادھر نہ ہو. جیسے میرے شیخ نے اس کی مثال دی, سبحان اللہ, فرمایا کہ دیکھو ایک دیوار جب بناتے ہیں نا بالکل سیدھی بناتے ہیں, جس کو حساب کے اعتبار سے کہتے ہیں 90 ڈگری, ہے نا, دیوار بالکل سیدھی 90 ڈگری بنائی جاتی ہے. اگر وہ دیوار ایک اشاریہ جھک جائے, جس کو 89 یعنی 89 ڈگری کہتے ہیں, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دیوار 90 سے 89 ایک ڈگری کم ہو گئی, یعنی ذرا سی جھک گئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دیوار کبھی بھی گرے گی, کیونکہ جس دیوار نے ایک اشاریہ چھوڑ دیا اس کا مطلب اب یہ دیوار گرے گی. آہستہ آہستہ صحیح, ایک وقت لگے گا لیکن وہ گرے گی ضرور. تو استقامت نام ہے اسی کا کہ ایک اشاریہ بھی اللہ تعالی کے حکم سے اور سر منہ تجاوز نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں استقامت. ایک اشاریہ بھی, یہ ہے استقامت. اور اسی کا حکم ہے, کما امیر تھا, جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. آج ہم لوگ دین کی بات آتی ہے نا تو کیسے مزے سے کہہ دیتے ہیں, ارے جناب اس میں کیا حرج ہے, یہ صحابہ کی شان تھی. ایران فتح ہوا جب صحابہ کے زمانے میں, صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں, نوالہ گر گیا. آپ اس نوالے کو, سنت یہ ہے کہ جب نوالہ گر جائے اس لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے کہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو. کتنی عجیب بات ہے, آج ہمارا دسترخوان کا حال دیکھیں کہ ایسا حال ہوتا ہے پورا چاول وغیرہ اس پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اس کو لے جا کے کچرے میں ڈال دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نبی کی سنتوں پر عمل کب کریں گے میرے دوستو؟ لہذا اس کو چن کے کھا لے. اس لیے بعض علماء نے یہ بات فرمائی ہے, جو شخص دسترخوان پہ سے چاول اور ذرات کو چن چن کے کھاتا ہے اس کی اولاد حسین ہوتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے بات بتائی تو کہنے لگے آپ نے بہت دیر سے بتائی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, اب دوبارہ سے شروع کر دو. بہرحال, لیکن عاشق کی نظر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. تو بہرحال, اب وہ جو صحابی ہیں وہ نوالے کو اٹھا کر کھانے لگے, پیچھے غلام تھا, اس نے کہا حضرت یہاں ایسا مت کیجیے گا, یہاں لوگ برا مانتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بھابھی سے تو ہاتھ ملا لے, یعنی شوہر کی بیوی, اپنے بھائی کی بیوی سے ہاتھ تو ملا لے لیکن سب کے سامنے اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا. جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا, ایک صاحب کو میں نے کہا, انہوں نے کہا غصہ بہت آتا ہے, تو میں نے کہا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو اور مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرو. تو کہنے لگے سلام کروں, یہ تو شرم آتی ہے کہ سلام کروں, یہ تو شرم ہے کہ بیوی کو سلام کروں. میں نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں, کہنے لگے 6 بچے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا, وہاں تمہیں سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہ کیا ہے, یہ 6 بچے. تو بہت سادہ آدمی تھا, کہتا ہے یہ تو مجبوری ہے. تو میرے پیارے دوستو, ان صحابی سے یہ عرض کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں, یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. کتنا پیارا جملہ فرمایا, دیکھو
تاریخ میں یہ جو جملے ہیں نا اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تاریخ جو ہے کسی شخص کے عمل کو ایک خوبصورتی یا ذلت کا پیمانہ بناتی ہے. اس صحابی نے عجیب جملہ فرمایا, آج وہ تاریخ میں ایک روشن گویا کہ سونے کے پانی سے لکھے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتنا پیارا جملہ فرمایا, بیٹا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے مت بیٹھو, ہاں بیمار ہو تو ٹھیک ہے لیکن ذرا جوانوں کی طرح بیٹھو, ہو سکتا ہے دوسری شادی کا پیغام آ جائے آپ کے لیے. مسجد کا ادب ہے نا, جب پارلیمنٹ میں ممبر بن جانا نا وہاں جیسے چاہے کرنا. کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. سبحان اللہ, کیا فرمایا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا ایک قاعدہ, گویا کہ قطب مینار, قطب مینار جو سمندروں میں لگتا ہے نا, روشنی کا جو مینار کہتے ہیں, اندھیروں میں کام دیتا ہے, جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, عاشقوں کے لیے ایک رہنمائی دے دی کہ کوئی حالت ہو لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مت چھوڑنا. اب آپ دیکھیے, بظاہر نوالا اٹھا کر صاف کرنا کون سی ایسی بات تھی, لیکن محبت ان صحابہ کی جانے تھی, محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی, ان کو استقامت حاصل تھی. لہذا سر منہ تجاوز کرنا ان کو پسند نہیں تھا کہ اپنے آقا کی اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر, یہی تو وجہ ہے ان کو جو ڈگری ملی, جو سرٹیفکیٹ اور سند ملی, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو فرمایا ومن تاب معک, اور جو لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی. لہذا استقامت کی ضرورت دین کے تمام احکام میں ہے, عقائد ہو, عبادات ہو. کہ مثلا انسان داڑھی رکھتا ہے, اب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتا اچھا چلو یار لوگوں کے لیے ذرا کر لوں, تھوڑی سی ٹرم کر لوں, یعنی ایک مٹھی سے تھوڑی سی ذرا کم کر لوں, ذرا لوگ خاموش ہو جائیں گے نا پھر رکھ لوں گا. تو میرے پیارے دوستو, اس کا مطلب اس شخص کو استقامت حاصل نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ فاستقم, کیا دین کے تمام احکام میں استقامت پکڑو, اخلاقیات ہو, معاشرت ہو. اب ہمارے پاس کوئی میٹنگ کرنے والا آ گیا, اب وہ نماز نہیں پڑھتا, ہم لوگوں کا کیا حال ہے, اس کی وجہ سے ہم بھی نماز چھوڑ دیتے. کتنی عجیب بات ہے. یہاں ہمارے ہاں مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, ابھی سوئی پہنچتی نہیں ہے لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں فرعونوں کی طرح سے, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, 7:30 بجے کا وقت دیتا ہے, 8:30 بجے نمبر آتا ہے, کچھ نہیں بولتے, اس کو پیسے بھی دیتے ہیں, اس سے دانت بھی نکلواتے ہیں اور اس کو تھینکس بھی بولتے ہیں. دعوتوں میں جاتے ہیں, دو لکھا ہوا ہے دعوت میں کہ 10 بجے کھانا ہوگا, 11:30 بجے کھانا ہوتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ, لیکن یہاں 5 منٹ گوارا نہیں ہے کہ امام جو ہے اس کو بھی انسان ہے, اس سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خود انسان وضو کرتا ہے, وضو کرتا ہے پھر کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, انسان ہے نا, لیکن کیسا حال ہے ہم لوگوں کا. اس نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ دین کے ہر حکم پر جمے رہنا, دین کے ہر حکم پر جمے رہنا, یہ ہے. اسی سے صحابہ لرزا تھے. اور آگے عجیب بات فرمائی, ولا تتغو, تجاوز مت کرو, تجاوز مت ہو, دین سے تجاوز مت کرو. یعنی کیا معنی, اس کے معنی ہے کہ بدعات میں مت پڑو. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا, محرم آتا ہے, 10 محرم آتا ہے, سارا سال حلیم کا کھچڑے کا کوئی ذکر نہیں. یہ شہری لوگوں میں زیادہ بیماری ہے, سارا سال حلیم کا کوئی ذکر نہیں,
نماز نہیں پڑھنی، نماز ہے کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، نماز ہے دوسرے کاموں میں لگے ہیں، لیکن جہاں حلیم محرم آیا حلیم کے گھوٹے لگانا ضروری ہے. یہ ہمارے شہری لوگوں میں زیادہ بیماری ہے، نماز نہ پڑھیں گے لیکن محرم کا روزہ نہیں رکھنا لیکن حلیم کا گھوٹے لگانے. یہ ہے بدعات. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے یہ کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کی مظلومانہ شہادت روزے کی حالت میں ہوئی، آج ہم لوگوں کا عالیہ شربت اڑاتے ہیں، حلیمیں کھاتے ہیں، کھچڑے کھاتے ہیں، اور پھر کتنا مذاق کہ پانی پیو تو یاد رکھو پیاس امام حسین کی، شرم کرنا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے. کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو روزے میں پیاس میں شہادت جامع شہادت میں شرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا حال دیکھو اپنے پیٹ کی پوجا میں لگے ہوئے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ ولا تتغو، دین سے تجاوز مت کرو. جو دین کی حد بندی بنا دی ہے، وہ دین کی حد بندی کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس سنت کو سمجھنے کے لیے فقہ کے اصول بنا دیے. بڑا احسان ہے فقہا کا، فقہ امت کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ قرآن و حدیث کے مسائل کو ایسے پیش کر دیا جیسے کوئی آدمی سیب کو کاٹ کر سامنے رکھ دے. اب آپ اٹھائیے اور کھائیے، اب آپ بتائیے سیب ہوتا ہے کہاں؟ کہاں درختوں پہ لگا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی آپ کے سامنے سیب لا کر رکھ دے، کتنی آسانی کر دی آپ کے لیے کہ بھائی سیب اٹھاؤ، دانت موجود ہے دانتوں سے کھاؤ. اصل مزہ سیب کھانے کا دانتوں سے ہے. ویسے کوئی بوڑھا ہو جائے، مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے چھری سے کاٹ رہا، لیکن اصل تو مزہ ہے کہ دانتوں سے کھائے. اب دیکھیے وہ سامنے رکھ دیا، اب وہ آپ گندم، اس گندم کو تیار کرنا اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے، پکی پکائی روٹی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو فقہا نے یہ کام کیا کہ وہ قرآن و حدیث کے جو اجزاء ہیں اس کو فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. علماء سے پوچھتے جائیے اور دین کی لذتوں سے جو ہے وہ استلذاذ یعنی تلذذ اور لذتیں حاصل کرتے جائیے. آگے فرمایا انہ بما تعملون بصیر. یہ جو سمجھتا ہے نا کہ میں گناہ کروں گا مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، فرمایا کہ بے شک وہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. آگے عجیب بات فرمائی، ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تم ظالموں کی طرف جھکو مت ورنہ تمہیں جہنم کی آگ لے لے گی، ظالموں کی طرف مت جھکو. اس سے بتایا حضرت میرے ہاتھ میں جو تفسیر ہے، حضرت مفتی صاحب نے عجیب بات فرمائی، بڑے کام کی باتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ظالم ہے، مختلف اقوال نقل کیے کہ ظالموں سے دوستی مت کرو. مثلا آج ہمارا حال کیا ہے، کہتے ہیں یار فلاں آدمی ہے، ذرا بڑا آدمی ہے، اس سے تعلق رکھو، برے وقت میں کام آئے گا. ذرا کچھ ایم این اے ایم پی اے سے بھی رکھو. کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ ایک صاحب آئے، ایک چھوٹی سی بات ہے کام کی، کہنے لگے جب میں نے کام شروع کیا، کچھ کام کرتے ہیں وہ، تو شروع کیا تو میرا معمول یہ تھا کہ میں روزانہ 100 روپے صدقہ دیتا تھا. کہا الحمدللہ میرا کام اچھا ہے، مجھے نفع پروفٹ بھی ہو رہا ہے اس میں. تو میں نے پوچھا اب تم کتنا صدقہ دیتے ہو؟ کہتے 100 روپے. تو میں نے کہا جس زمانے میں کام شروع کیا تھا اس وقت کتنا پروفٹ ہوتا تھا؟ کہا اس وقت پروفٹ کیا ہوتا تھا، اپنی جیب سے لگانا پڑتا تھا. میں نے کہا دیکھو کتنا بڑا دل تھا اس وقت تمہارا، غریبی تھی تو کتنا بڑا دل تھا کہ اپنی جیب سے پیسے لگاتے تھے، اب پیسہ آنے لگا تو کتنے کنجوس ہو، وہ 100 روپے نکالتے ہو. تو کتنی عجیب بات ہے ہم لوگوں کا معاملہ کہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے دوستیاں اور تعلق رکھتے ہیں، ان کو رشوتیں دیتے ہیں اور ان کو ہدیہ تحفے، تو آج کل رشوت کے نام ہدیہ تحفہ گفٹ رکھ دیا نا، یہ دیتے ہیں پولیس والے کو مثلاً جو ہے جناب کسی اہلکار کو، کسی فوجی کو، کسی یعنی کسی افسروں کو یا کسی ایسا جو ظلم کرنے والا ہو اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو کسی ظالم کی طرف مت جھکو، ان سے دوستی مت رکھو، اور فرمایا ان کا کہنا مت مانو. اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ ظالموں کی طرف کسی قسم کا میلان بھی مت رکھو، ان سے دل ہی مت لگاؤ. اور بعضوں کا قول یہ نقل کیا کہ ان کے اعمال اور افعال کو پسند مت کرو اور ان کی پسندیدگی ان کے ساتھ شرکت کرنا بھی ہے میرے دوستو، کہ جناب یہ تو بڑی شاندار گاڑی میں ایسے ایسے گھومتے ہیں، ذرا ہم بھی ان کے ساتھ گھومیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک عالم فرماتے ہیں کہ ظالموں سے مداہنت نہ کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو، یعنی ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ عجیب و غریب ارشاد، کیا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے نزدیک اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ یہ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی یہ بات، اللہ اکبر۔ اور تفسیر قرطبی میں لذا اس سے ایک بات یاد رکھیے، میرے شیخ نے ایک بات فرمائی تھی، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جس جگہ رہتے تھے اس کا نام تھا تھانہ بھون۔ ان کے زمانے میں ہندوستان کا ایک بڑا مکار شخص تھا جس کا نام ہے گاندھی۔ دنیا کے مکار مسلمانوں کے لیے اتنا عیار اور مکار تھا کہ علامان والحفیظ۔ ایک عالم، ایک مولوی صاحب حضرت تھانوی، اور وہ جس جگہ رہتا تھا اس کا نام تھا آنند بھون۔ ذرا غور سے ان الفاظ کو سننا، پھر حضرت کا بات پیش کروں گا۔ حضرت کہاں رہتے تھے؟ تھانہ بھون میں، اور گاندھی رہتا تھا آنند بھون میں۔ تو ایک عالم، ایک مولوی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا حضرت اگر آپ گاندھی کے پاس تشریف لے چلیں تو، کیونکہ گاندھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، اگر آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جواب کتنا پیارا جواب ہے میرے دوستو۔ حضرت نے فرمایا، سننے کی بات ہے، ایک عالم کی شان کیا ہوتی ہے، حضرت نے فرمایا اشرف علی کیوں جائے آنند بھون، اشرف علی کیوں جائے آنند بھون، گاندھی کیوں نہ آئے تھانہ بھون۔ اس کو کہتے ہیں غیرت دین، حمیت دین۔ میرے شیخ نے فرمایا ایک عالم تھے، انگریز جس کا ان کا مقدمہ تھا، ان کو گواہی کے لیے جانا پڑا، ایک مسلمان کی گواہی کی خاطر سے آپ تشریف لے گئے، وہاں اپنے چہرے پر رومال ڈال لیا۔ اب وہ جج کہہ رہا ہے، انگریز جج ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب آپ مجھے دیکھیں، تو فرمایا کہ میں کسی کافر کو دیکھ نہیں سکتا، تمہیں جو گواہی لینی ہے گواہی لو۔ وہ کافر بھی لرزنے لگا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت دین اور حمیت دین۔ کہا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ کتنا پیارا، کہ اشرف علی کیوں جائے آنند بھون، گاندھی کیوں نہ آئے تھانہ بھون۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے، کسی دین والے کا کسی غیر کے پاس جانا، خصوصاً وہ اگر دوسرے دین کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو، کتنی خطرناک بات ہے میرے دوستو۔ اس میں دیکھیں کتنی بات فرمائی کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں جو دنیاوی مفاد کی خاطر سے کسی ظالم کے پاس جائے۔ اور فرمایا تفسیر قرطبی میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، یعنی غیروں کی طرف نہ جھکے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنا محبت اور تعلق حاصل کرے کہ انسان غیروں کی طرف نہ جھکے میرے پیارے دوستو. اور حضرت حسن بصری کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. فرمایا ان دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرف لا کے اندر جمع کر دیا. پہلی آیت میں لا تتغو فرمایا اور دوسری آیت میں لا ترکنو فرمایا. یعنی پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کے دین سے تجاوز مت کرو لا تتغو, اس میں فرمایا گویا کہ حدود شریعہ میں رہنے کو فرمایا کہ شریعت کی جو حدود ہے اس شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلو, اور دوسرے لفظ میں بری لوگوں کی صحبت لا ترکنو فرما کر کہ جھکو مت, جھکنے کے معنی میں کہ لا ترکنو فرما کر جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت سے ممانعت ہے. فرمایا ان دو لفظوں کے اندر پورے دین کا خلاصہ موجود ہے. ان دو آیتوں میں پورا دین کا خلاصہ ہے کہ حدود شریعہ سے باہر مت نکلو اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا اہتمام کرو. اللہ ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرما دے, اللہ ہم سب پر فضل فرما دے. دعا کیجیے کہ اللہ اپنے فضل و مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے, ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما, استقامت کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, ہماری مدد فرما دیجیے, اہل استقامت کی صحبت عطا فرما دیجیے. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ دنیا کی مروبیت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما, اپنا قرب و تعلق ہمارے دلوں کو عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری گندی عادتوں کو بری اچھی عادتوں سے تبدیل فرما, گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جو ہم سب کو ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, یا اللہ اہل مرض کو اہل شفا بنا. آپ سے درخواست ہے کہ اللہ اپنے کرم کے صدقے ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اور یا اللہ تعالی ہر ناخوشگوار واقعے سے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک و دین کو محفوظ فرما. یا اللہ آپ کے سے درخواست ہے کہ ناخوشگوار واقعہ سے ہمارے ملک و دین کو محفوظ فرما. یا اللہ غیروں کی تسلط سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہود و نصارہ یہود و حنود کے تسلط سے اور یا اللہ تعالی ان کی مروبیت سے ہمارے ملک و قوم کو پاک و صاف فرما دیجئے. اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو استحکام عطا فرما, صحیح قیادت عطا فرما, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم کو صحیح حکمران عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ نیک حکمران عطا فرما کہ جو آپ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے. اللہ سارا میں سارے عالم اسلام کی اپنے کرم سے مدد فرما, مظلومین مسلمان عالم میں جہاں اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما, ہمیں ہم جان مال آبرو کے ساتھ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما, اور عالموں کے ظلم سے بچا دیجئے. اور یا اللہ اپنا یہود و نصارہ کی شیاطین شیطانیت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, ہمارے ملک و قوم کی حفاظت فرما دیجئے, اپنے فضل کو ہم سب پر عام فرما دیجئے. اور یہ جو آیت کی اللہ پڑھی گئی ہے, یا اللہ تعالیٰ اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرما, دولت استقامت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری کمزور جان اس کی مدد فرما دیجئے, اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے صحیح عقائد عطا فرما, علم دین عطا فرما, اور یا اللہ ہماری دنیا کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. جن دوستوں بھائیوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, آپ سے درخواست ہے احباب فی العالم کے لیے جملہ عافیت رحمت راحت نصیب فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.